کرنے کے لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے. یعنی کہ یہ ہر بڑے عالم نے یہ کیا, اور ہر دور میں لوگوں نے, علماء نے اور اہل علم لوگوں نے اس کی ضرورت فیل کی کہ صرف کتاب و سنت کے ظاہر کا علم کافی نہیں بلکہ اپنے باطن کا علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنا تزکیہ کرانے کی ضرورت ہے. یہ خبریں متواتر چل رہی ہیں. جو چیز خبریں متواتر ہو ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو انعام یافتہ ہیں. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں, وہ صدیقین ہیں. قرآن خود کہتا ہے تو وقت کے اور امت کے صلحاء یہی لوگ ہیں. تو جب وہ اپنے تزکیے کے لیے کسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہم کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اب اس میں تزکیے کے اندر, کیونکہ سولوشن کی بات ہو رہی ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے, وہ تزکیہ ہے. تزکیہ کیسے حاصل کرو ہو, اس کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک کیا؟ کمپنی, صحبت. کس کی؟ کہ جو اپنا تزکیہ کرا چکا ہو اور اس کو کسی کی صحبت میں رہ کر تزکیہ کرائے, اور اس کو اس نے سرٹیفائی کیا ہو کہ اس کا تزکیہ ہو گیا ہے, اب یہ دوسروں کا تزکیہ کر سکتا ہے. کسی بھی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ایسے ہی بنتے ہیں. یعنی کوئی کسی کی صحبت میں رہتا ہے, کمپنی میں رہتا ہے اسپیشلسٹ کی, وہ اس کو سکھاتا ہے, وہ اس کو پھر سرٹیفائی کر دیتا ہے اب تم بھی کام کر سکتے. تو ایسا شخص اس راستے میں ہو, اس کی کمپنی میں رہنا, یہ تزکیے کا باعث بنتا ہے. اس سے وہ باطنی علم سینہ در سینہ آگے منتقل ہوتا ہے. جس طرح حدیث کے لیے سند ضروری ہے کہ اس کو کس نے روایت کیا, کس نے روایت کیا, کس نے روایت کیا, تم نے کس سے پڑھا, یہ سند ہوتی ہے, آج تک چل رہی ہے. آج بھی جو احادیث پڑھتے پڑھاتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے, میرے استاد کون, اس کے ان کے استاد کون, ان کے استاد کون. تو جس شخص نے سند متصل کے ذریعے اپنا تزکیہ کرایا ہے, اس کی کمپنی میں رہنا یہ تزکیے کا باعث بنتا ہے. اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو, ان کی معیت میں رہو, ان کے ساتھ رہو. کمپنی کا قرآن نے خود کہا. کیوں؟ تقوی اختیار کرنا ہے, اپنا اصلاح کروانی ہے تو کمپنی میں رہو ان کی. یہ ایسا بڑا سورس ہے اصلاح کا اور تزکیے کا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور اس چیز کو کلیئر کیا کہ تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے. کیا؟ کہ وصب نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا, اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں. ایک ایسی بات کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ہی مشکل. مخاطب خود سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ میت میں رہو ایسے لوگوں کی کہ جو کہ دن رات اللہ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, اللہ کی کو پکارتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہو اور آگے حکم دیکھیں اور تمہاری نظریں ان سے ہٹنے نہ پائیں, تمہاری نظریں ان کے ساتھ جڑی رہیں, ان کے ساتھ کمپنی میں رہو. کس کو حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ تو ہوا, وہ تو تزکیے کا سورس ہے. ان کو کہا جا رہا ہے, یہ کمپنی کی امپورٹنس ہے کہ ساتھ لگے رہو ان کے, کیونکہ جیسے ہوگے ویسے ہی وہ ہوں گے. اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ کس کے ساتھ نہ رہنا, یہ بھی کلیئر کیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کس کی پیروی کرنی ہے, کس سے اصلاح کرانی ہے. ولا تو تیمن اقفلنا, کہ دیکھنا کہ جس کے پاس جاؤ اس کا دل غافل نہ ہو اللہ کی یاد سے. تو یہ یاد اللہ کی سوچ ذریعہ بنتی ہے انسان کی اصلاح کا. اور کہا کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے, کہ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس کا خواہشات اس پہ غالب آ جاتی ہیں، اس کا ہر معاملہ حد سے گزرا ہوتا. تو قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اور یہی بات بعد میں علماء نے بھی کہی کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے امام و مجتہد گزرے، انہوں نے کہا کہ فقہ کا عالم اپنی اصلاح نفس کے لیے کسی مزکی کا محتاج ہے، تاکہ علم کا فائدہ جو کہ اصلاح نفس ہے اسے حاصل ہو، جس کا حصول بغیر صحبت کے ممکن ہی نہیں. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء، چار ائمہ اس وقت مشہور ہیں دنیا کے اندر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا اتنے عرصے تک فالوئرز ابھی تک موجود ہیں، کہ اپنی اصلاح نفس کے لیے اور اس علم کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کسی مزکی کی تلاش، اس کی صحبت. اسی طرح ایک بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی اور بہت پاپولر، موسٹ پاپولر شرح ان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے طالب کو چاہیے کہ کسی مزکی کو اپنا استاد بنا لے، جو احکام شریعت و احکام شریعت سے خوب واقف ہو، اور جب ایسا کامل راہبر کسی کو مل جائے تو اس پہ حرام ہے کہ اس کی صحبت کو چھوڑ دے، کمپنی کو چھوڑ دے. اور میرے اس دعوے پر چار گواہ موجود ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. تو کیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں زندگی اگر سنوارنی ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، اور جو لیڈ کرتا ہے پورے معاشرے کے سکون اور امن کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مزکی کو ڈھونڈو، اس کی کمپنی میں رہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مزکی کون ہو، اس میں کیا کوالٹیز دیکھیں کہ ہاں یہ اس میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو قرآن نے کہہ دی کہ ولا تطع من اغفلنا، کہ اس کی پیروی نہ کرو جو کہ غافل ہو. اور اس کے اپوزٹ قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ اتباع کرو اس کا جو کہ اس کے راستے کا اتباع کرو جو مجھ سے رجوع کرنے والا ہے، جو ہر وقت میری یاد میں ہے، جو جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق بڑھتا ہو، جو خود بھی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو اس کی کمپنی میں آئے گا اس کو بھی وہ اللہ کی طرف لے جائے گا. تو یہ ایک نشانی. پھر جیسے پہلے بات ہو، اس نے کسی ایکسپرٹ کے پاس رہ کے، مزکی کے پاس رہ کے نہ صرف اپنا تزکیہ کرایا ہو بلکہ اس علم کو سیکھا ہو، اور پھر اس نے اس کو سرٹیفائی کیا ہو کہ آپ اس کو یہ علم دوسروں کو سکھا دیں. اور ظاہری بات ہے اس کی زندگی میں شریعت و سنت کا اتباع ہو، بدعت سے وہ بچتا ہو، جتنی بھی بدعت ہیں ان سے وہ پرہیز کرتا ہو، شریعت و سنت کا کامل پیروکار ہو. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر ملٹیپل لوگ ایسے اویلیبل ہیں انہی کوالٹیز سے، تو اس میں ان میں اس کو چوز کرے جس کے ساتھ ہارمنی ہو، جس کی بات چیت سمجھ میں زیادہ آتی ہے، جس کے صحبت اور کمپنی میں بیٹھنے سے انسان کو فیل ہو کہ میرا اللہ سے تعلق بڑھ رہا. تو اس کا مطلب اس سے میری ہارمنی زیادہ ہے، اس سے میرا تعلق زیادہ ہے. اور یہ علماء نے لکھی، جن کے میں نام لے رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ ضروری ہے، انہوں نے ان کوالٹیز کو بھی ذکر کیا کہ یہ کوالٹیز دیکھ لینا جس کی پیروی کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس کو آپ چوز کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر، وہ کیا کرے گا، وہ کیسے آپ کا تزکیہ کرے گا؟ تو وہ انہی تین چیزوں کو کرے گا جو اوپر سے چلتے آ رہے ہیں. کیا؟ آبویسلی اس کی کمپنی میں بیٹھنے سے، کمپنی ایک پاورفل چیز ہے جس کا ذکر آگے قرآن اتنا کمپنی میں زور دے رہے ہیں، احادیث بہت ساری زور دیتے کہ کمپنی اپنی اچھی رکھو. تو اس کی کمپنی میں بیٹھنے سے ویسے ہی اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ والا کہتے ہی اس نے جس کو دیکھ کے، اس کی باتیں سن کے اللہ کی یاد ہے، تو اس کی کمپنی سے اس کو فائدہ ہوگا. اور یہی اوپر سے چلتا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپنی میں بیٹھ کے لوگ صحابی بن گئے، صحابہ کی کمپنی میں بیٹھ کے لوگ تابعی بن گئے، تابعی کی کمپنی میں بیٹھ کے تبا تابعی بن گئے. وہی چین چلتی آ رہی ہے، اور وہی فیض، وہی فائدہ آگے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. یہ اس سنت کی برکت ہے، یعنی کہ اللہ نے جو تزکیے کا ایک ماڈل سنت میں بنا دیا، یہ اس کی برکت ہوتی ہے. کیونکہ تزکیہ کرنا اللہ نے، قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا اپنے آپ کو پاک نہ کہنا، یہ نہ کہنا میرا تزکیہ ہو گیا. اللہ جانتا ہے کس کا تزکیہ ہو گیا، اور میں ہی کرتا ہوں لوگوں کا تزکیہ، کرتے اللہ ہی ہیں. لیکن ہر چیز کے اللہ نے ایک چینل بنایا ہے، بارش اللہ دیتے ہیں لیکن اللہ نے بادل کو ایک سورس بنایا ہے، بھوک اللہ مٹاتے ہیں کھانے کو ایک سورس بنایا ہے، پیاس اللہ بجھاتے ہیں پانی کو ایک سورس بنایا ہے، اس دنیا کے اندر سورسز کے ذریعے سے اللہ دے رہے ہیں، دینا اللہ نے تسکیہ ہے، پاک اللہ نے کرنا ہے، لیکن ایک سنت طریقہ بنا دیا ہے کہ اس طرح کرو تم پاک ہو جاؤ. تو کمپنی سے ان کے فائدہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کی کمپنی اسی نیت سے اٹھائی ہوگی، یہ بتایا اس کی برکت ہوتی ہے، یہ چین اوپر سے سند متصل کی برکت ہوتی ہے کہ جس کی کمپنی سے ان کا فائدہ ہو جاتا. اگلی چیز کہ وہی جو صحابہ کرتے تھے کہ انسان اگر فیل کرے کہ میرے اندر بیماری ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میری نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، میرے اندر شہوت ہے، میرے اندر گناہ کرنے کی خواہش ہے، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر حرص ہے، میرے اندر تکبر ہے، یہ سارے اگر آئیڈینٹیفائی ہو رہے انسان تو انہیں بتا دے. ایک پیشنٹ کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کو جا کے بتاتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شرم کی بات تھوڑی ہوتی کہ پیشنٹ کہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا مسئلہ ہے، بلکہ وہ بتائے گا، وہ ڈاکٹر ہے وہ اس کا علاج کرے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، وہ اس کا وہ کہے گا یہ مسئلہ ہے، وہ اس کا علاج کرے گا، وہ اس کی ڈیوٹی. تو اطلاع کرنا، پھر اس کی نصیحت کا اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا. اور ایک اور چیز وہ جو کل ہم نے ذکر کی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ لکل شئین سکالہ و سکالت القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور دل کا سائیکل اللہ کا ذکر، دل کی صفائی، جو دل بادشاہ ہے پورے جسم کا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جسدی بنی آدم المزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے اندر ایک چیز ہے، ایک مزغہ ہے کہ جب وہ سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے، جان لو انسان کا قلب. تو یہ جو ہم ساری اندر کی فینس کی بات کر رہے ہیں، یہ قلب کی بیماری ہے. فی قلوب ہی مرض، ان قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فجتمع الذین فی کہ غیر محرم کی تمع وہی کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ نامحرم کی طرف وہی کی توجہ جاتی ہے، اسی کی نظریں جاتی ہیں کہ جس کے دلوں میں مرض ہے، قرآن ہی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو دل کا مرض اب کیسے صحیح ہو، حدیث بتاتی ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. کیوں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ اللہ کے نام کے اندر برکت ہے، جب وہ لیا جاتا ہے دل سے تو اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے. اللہ کا نام ایسا ہے کہ وہ جہاں آتا ہے وہ سب اپنے غیر ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہی انسان اندر سے نکل آتا ہے جو کہ صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے، جو کہ نبیوں کی زندگیوں میں ملتا ہے، جو قرآن ہمیں ایکسپلین کرتا ہے. وہی انسان کہتا ہے میری نظریں نہیں جھکتی، میں کیا کروں، وہ اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، اس کی نظریں اٹھتی نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ لے کے جاتے ہیں، اسی طرح اطلاع کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے، میرا دل کرتا ہے گناہ کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں سمجھایا اور پھر ان پہ توجہ دی، دعا کی اللہ سے، اور وہ خود کہتے تھے کہ اب میرا اس گناہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، میں اندر سے ہی بدل گیا، میرا کوئی دل نہیں کرتا، اس سے برا گناہ مجھے کچھ نہیں لگتا، یعنی طبعی طور پہ مجھے کراہت ہو گئی اس سے، ایک چیز کراہ تو اس کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ڈفرنس آ جاتا ہے، یہ جو فرق آ جاتا ہے، یہ تزکیہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی یاد اللہ کے نام کی برکت ہوتا ہے. تو یہ نہ پریشان ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میں گناہ کرتا ہوں، میں میرے اندر نیکی کرنے کی خواہش نہیں ہے، تو یہ نہیں، یہ تو ہیں پرابلمس ہیں، اس کا حل موجود ہے، اس حل کی طرف جائے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کا حل بتاؤ مجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل پر جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یعنی دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جیسے ہی انسان کا دل غافل ہوتا ہے اللہ سے، وہ اس کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. وہ جیسے ہی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا باہر. جس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو، اس میٹ می اس کے وسوسے نہیں آتے، یہ بھی نہیں مل آتے ہیں، آتے ہیں تو وہ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو ان ساری پرابلمس کا حل موجود ہے، بات یہ ہو رہی ہے اس کو ہی تزکیہ کہتے ہیں. اور اس کے جب فروٹس آتے ہیں، اس کے جب آؤٹ کمز آتے ہیں، وہی ہم سب وہی چاہتے ہیں. یعنی ہم پرابلم سب ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، حل کیا ہے، وہ قرآن و حدیث اور صحابہ اور سارے علماء میں بتا رہی ہیں یہ حل ہے، اب میں نہ اس حل کو لوں تو قصور تو میرا ہے، میں آئیڈینٹیفائی کر دوں اس پیشنٹ کے اندر یہ مرض، وہ ٹریٹمنٹ لے ہی نہ، میں کہوں یہ دوائی ہے کھا لو، وہ کھائے ہی نہ، کس کا قصور؟ تو یہ ساری پرابلمس کے حل موجود ہیں. ان اذکار میں چار اذکار امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے استغفار کرنا، قرآن اس کا حکم دیتا ہے واستغفروا، کہ اللہ سے معافی مانگا کرو، تو روزانہ اس کا معمول بنانا، اگر 100 بار صبح شام کر لے تو بہتر ہے. درود پاک پڑھنا، قرآن کہتا ہے کہ درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس سے دل پہ رحمتیں آتی ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کہتا ہے کہ تلاوت کرو قرآن کی. تو یہ تین بڑے اذکار ہیں. چوتھا جو اہم ذکر ہے وہ قلبی ذکر ہے. ذکر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے دل سے. اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل کے اندر، یہ قرآن کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دل سے بھی ذکر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ذکر کرو اللہ کے نام کا. اللہ کا نام کیا؟ اللہ، ذاتی نام. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے ہٹ کر کے اللہ کے یاد میں گم ہو. اب ان ساری چیزوں کو کمبائن کریں کہ قلب سے ذکر ہو، اللہ کے نام کا ہو اور ہٹ کٹ کے ہو، مطلب کہ کانسٹیٹیوشن سے ہو. اس کانسٹیٹیوشن کا ذکر کس طرف لیڈ کرے گا؟ کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی. دیکھیں کئی بار انسان کو ایک سکل حاصل کرنے کے لیے، ایک چیز پہ مہارت حاصل کرنے کے لیے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنا پڑتی ہے. تو جب وہ پریکٹس ہو جاتی ہے پھر ہر وقت وہ ریفلیکسز میں آ جاتی ہے. ایک نیا ڈرائیور ہوگا، اسے کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، الٹیمیٹلی وہ ریفلیکسز بن جائیں گے. تو اسی طرح ذہن اس قلب کے ذکر پہ کانسنٹریٹ کرے، الٹیمیٹلی یہ قلب ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا، اور وہی کیفیت ہوگی کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد میں گم ہوتے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، اس وقت نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی عبادت نہیں تھی، نہ قرآن. تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ یہی قلبی ذکر کرتے تھے، دل میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو. کسی نے دریافت کیا یہ ذکر خامل کیا ہے، تو ارشاد فرمایا ذکر خفی، یعنی خفی مراد چھپ کے جو ہوتا ہے، جلی تو ہوتا ہے کہ میں سب کو پتہ چلے میں کچھ کر رہا ہوں ذکر، لیکن اللہ کو چھپ کے یاد کرنا، خاموشی سے یاد کرنا، تو یہ کہا کہ اس طرح کیا کرو. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے، چھپا ہوا ذکر ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جس سے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو. اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی ملتی ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر لمحے، یعنی کہ ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا تھا غافل ہوتے تھے اللہ سے. اب ہر لمحے آبویسلی اس میں ڈسیزنز ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں جنگی ہوئی ہیں کافروں سے، تو ہر لمحے سے کیا مراد ہے؟ ہر لمحے سے یہ مراد ہے قلب ہر وقت اللہ کی طرف ذکر میں لگا رہتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ذکر لسانی سے، زبان کے ذکر سے 70 درجے زیادہ بڑا ہوا ہے. جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا، اور کرامن کاتبین یعنی فرشتے جو اس کے کندھوں پہ ہیں، اعمال نامے لے کر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہیں؟ سوال کریں گے فرشتے، عرض کریں گے ہم نے تو کوئی بھی اور چیز ایسی نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو. تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک نیکی ایسی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، اور وہ ذکر خفی ہے. یہ چھپا ہوا ذکر یہ اللہ تعالیٰ خود نوٹ کرتے. اور یہ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ایسی بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، خود کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ جو دل میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جو محفل میں کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ جو سب کو پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ بھی سب کو بتاتے ہیں، جو کسی کو نہ پتہ چلے وہ اللہ تعالیٰ خود نوٹ کرتے ہیں، اور فرشتوں کو قیامت کے دن بتائیں گے یہ بھی اس کا اعمال نامے میں ڈالو. اب اس چیز کو کانسنٹریٹ کرنے کو اپنے دل کے اوپر ایک خاص ورڈ کہا جاتا ہے کہ مراقبہ کیا جا رہا ہے. مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ رقیب ہے, نگہبان ہے. کسی چیز کو کانسنٹریشن سے دیکھنا ہو کہ بہت کانسنٹریٹ کر کے کہہ دیں یہ رقیب ہے, ایک عربی کا ورڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسانوں پہ رقیب ہوں, میں غور سے ان کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ قلب پہ متوجہ ہیں, کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تمہارے نہ چہروں کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کو, وہ تمہارے قلب کو اور اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے قلب پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, اب میں بھی اس پہ کانسنٹریٹ کر کے بیٹھ جاؤں, اللہ کو یاد کروں, اس کا مطلب کہ کنیکشن جڑ گیا, اللہ سے تعلق جڑ گیا. تو دونوں طرف سے جب رقابت ہوتی ہے, رقیب ہوتے ہیں, تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے عربی کے ورڈ میں مراقبہ, کہ دونوں طرف رقیب, دونوں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ وہ اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ دل میں اللہ کو یاد کر. اور یہ سب کچھ لیڈ کس پہ کرتا ہے؟ اس چیز پہ جس پہ ساری انسانیت ہمیشہ سے جس کی متلاشی رہی ہے, اور اس کو ہم اپنی الفاظ میں سکون قلب کا نام دیتے ہیں. اب سکون قلب کیا ہے میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. میں مہنگی سے مہنگی چیئر پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس ہر چیز ہو, ایک دل کے اندر ایک بے سکونی ہے, ایک بے چینی ہے, کیا کروں؟ اور وہ ایکسپریس کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہم پڑھتے ہیں. کسی کو نیند نہیں آ رہی, پلز کھا رہا ہے, کسی کو خوف تاری ہے, کوئی کہتا ہے مجھے خوف ہے, وہ خود کہتا ہے مجھے نہیں پتا کس چیز کا خوف ہے, مجھے پتا نہیں خوف تاری ہے کس چیز کا, مجھے نہیں پتا کس چیز کا, یہ کیا ہے مطلب کہ. اور وہی پھر ہم آل ورڈ کی ڈپریشن ہے, وہ ڈپریشن کیا ہے؟ وہ ایک فیلنگ ہے اندر, ایک گھٹ رہا ہے. کیا آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں, مال ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے. تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, پتہ نہیں ذہن میں کشمکش ہے, بے سکونی. ایکچولی وہ جو سارے باطنی امراض ہوتے ہیں یہ ان کی کمپلیکیشن ہوتی ہے. ادھر سے حرص کہ مجھے اور ملے, ادھر سے شہوت کہ سکون نہیں ہے, ادھر ادھر نظریں جا رہی ہیں, سب چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی, کیا کروں, ایک اور بے چینی. پھر تیسری چیز اس میں ایڈ ہو گئی غصہ, چوتھی چیز ایڈ ہو گئی تکبر. اتنی کمپلیکیٹڈ, اس کو میں کیا ورڈ دوں کہ مجھے ایک بے چینی اندر لگ گئی. بے چینی کچھ نہیں ہے, یہ ساری ان کا مجموعہ ہے باطنی بیماریوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں کہا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ساری باتوں کا کنکلوژن کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. کیا؟ اللہ کی یاد کرو گے, دل کی بیماریاں ختم ہوں گی, روحانی بیماریاں ختم ہوں گی, مطمئن تم ہوگے, غصہ تمہارا قابو میں ہوگا, شہوت تمہاری قابو میں ہوگی, اپنی بیوی پہ تم خوش ہوگے, اور یہ تکبر تمہارے اندر سے ختم ہوگا. تمہارے اندر تم اس کو کیا ہوگا, مجھے سکون ہے, تطمئن القلوب, مجھے ایک سکون مل گیا. اس کے لیے چیزیں ضروری نہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں, انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن سکون ایسا تھا کہ کبھی غصہ نہیں آ رہا کسی دوسرے پہ, کنٹرول غصہ آیا اگر آتا بھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ مینس کہ ان سے لنک نہیں ہے چیزوں کا. ہمارے پاس کیا کھانے پینے کی کمی, ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں, انہوں نے یعنی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دونوں ادوار کا. تو یہ ہمیں یہ ساری محفل رینج کرنے کا اور اس ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی سلوشن میں پہنچیں. معاشرہ پریشان, ہم پریشان, پرابلمس یعنی ہم ڈسکس کرتے رہیں, سلوشن بھی تو کوئی ہونا اس کا. تو سلوشن کے لیے ظاہر بات ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر کسی نے کسی پہ اللہ نے رحمت کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نو ہاؤ دے دی, اس کی ذاتی نہیں اللہ نے دی, تو اس کو چاہیے گا کمیونیکیٹ کرے. اب اس راستے میں قدم رکھنے کے لیے, تزکیہ کرانے کے لیے ایک سنت عمل کیا جاتا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں بیعت توبہ کا. توبہ ہی ہوتی ہے لیکن اس بیعت کا ورڈ سنت کی وجہ سے, کیوں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عورتیں آئیں, مومن عورتیں, تو ان سے بیعت لے لیا کر. بیعت تین قسم کی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک اسلام کی کہ جو مسلمان ہونا چاہے اس سے بیعت لی جاتی تھی. بیعت کہتے ہیں عہد کو, ایک پرومس کو, ایک وعدے کو. تو جو اسلام میں آتا اس سے لی جاتی. جو جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے بیعت لیتے ہیں کہ تم بھاگو گے نہیں. تیسری جو قسم کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سے بھی ملتی ہے وہ یہ توبہ کی بیعت ہوتی ہے. کیوں مومن کافر نہیں, مومن عورتوں سے کہا کہ ان سے عہد لو. کس چیز کا کہ گناہ نہیں کریں گی, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ان چیزوں کی ان سے بیعت. اور حدیث پاک میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ، مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تھی، کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو اس بات پہ کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پہ بہتان نہ باندھو گے اور شریعت کی باتوں پہ عمل کرو گے. تو اس دیکھیں کسی بھی کورس میں ایڈمیشن کے لیے ایک رولز ہوتے ہیں. تو جب انہی مزکی انہی لوگوں نے جب تزکیے کے لیے کہا کہ اس کو میں نے اپنا اسٹوڈنٹ بنانا ہے، تو اس کے لیے سنت کو جاری کیا. یہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ بننے کے لیے صرف ذہن میں ایک سوچ ہی کافی ہے، انٹینشن ہی کافی ہے، لیکن سنت کو جاری کرنے کے لیے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک توبہ کروا دی جاتی ہے کہ اچھا توبہ کر لو، توبہ کے الفاظ پڑھ لو. تو چونکہ یہ اوپر سے سنت متصل سے چل رہے ہیں تو اس کی برکت مل جاتی ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، اجتماعی توبہ ہوتی ہے اس کی اللہ کے ہاں مقبولیت بڑھ جاتی ہے. اور بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ بات کر دوں کہ اس ساری بات میں کچھ کنفیوژنس بھی ہیں جو ہو سکتا ہے ذہن میں ہوں آپ لوگوں کے. وہ یہ ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ بیعت اور یہ سارا تزکیہ کا ورڈ پہلے آپ نے سنا ہو تو وہ کسی اور ریفرنس سے سنا ہو، مطلب یہ کہ کوئی جعلی استاد بن کے بیٹھا ہو اور خرافات کر رہا ہو، بدعات کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جو جس طرح ابھی ذکر ہو گیا تفصیلاً کہ اوپر سے صحیح علماء اس کو ریفر کرتے رہیں، اب کسی کے اندر غلط چیز شامل کوئی کر دے تو اس کی اوتھینٹیسٹی تو نہیں خراب ہو جاتی. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کریکس بڑھ جائیں معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ صحیح ڈاکٹر کون ہے. اسے پوچھے گا آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ نے کہاں سے حاصل کی، کیا آپ نے کیا، کون آپ کا ٹیچر تھا، پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا یہ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، کچھ کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مطلب کہ یہ سارے کام گھر میں بس اس سے رابطہ رکھنا ہے پیر صاحب نے. اب رابطے تو اتنے آسان، پہلے دور میں سفر کیے جاتے تھے کہ فلاں شخص، ان لوگوں کی لائف ہسٹری جن کا میں نے نام لیا، ان کی لائف ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ سفر کرتے تھے کہ یہ شخص فلاں جگہ کا ہے، یہ اٹھ کے فلاں جگہ گیا دوسرے ملک سالوں لگا کے، اور وہاں اس کی کمپنی میں بیٹھ کے اس سے اپنی اصلاح کرا کے سالوں بعد واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کو دیکھ کے یہ بھی معاملہ آسان کر دیا. اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، کیا ہے کہ بس رابطہ رکھیے، جب کمپنی ملے کمپنی میں آئے، اور جب نہ ہو تو اس سے رابطہ ہو. کیا رابطہ؟ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی ٹاک سن لینا، اس کی آن لائن ٹاک سن لینا، اس کی اسے ای میل پہ اپنی بات بتا دینا، وہ ای میل پہ ریپلائی کر دے، ایس ایم ایس پہ بات بتا دینا، ایس ایم ایس پہ ریپلائی کر دے. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے معاملہ کر دیا، فون کالس کر دینا، یعنی ڈسٹینسز آپ کو میٹر ہے ہی نہیں. اب اس ساری چیز کا شرعی طور پہ اسٹیٹس کیا ہے، مطلب کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمز کو فرض قرار دیا. مثال کے طور پہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض، یہ حدیث مشہور ہے. اسی طرح تزکیہ کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. یہ باطنی بیماریاں فرض ہیں نکالنا، وزر ظاہر الاسمی والباطنہ، کہ چھوڑو ان ظاہری و باطنی گناہ، یہ فرض عین ہے. لیکن جو راستے ہوتے ہیں، جو سورسز ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، وہ فرض نہیں ہوتے. ایم اچیو کرنا فرض ہوتا ہے. جیسے ہم علم حاصل کرنا فرض ہے، او میں کسی ٹیچر سے حاصل کروں، کسی بک سے حاصل کروں، کسی ذریعے سے بھی حاصل کروں، تو میں اس ذریعے کو کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ تو ایک سورس ہے، یہ تو ایک مین ہے. اسی طرح یہ سارا سلسلہ کہ کمپنی میں بیٹھنا، اطلاع کرنا، اتباع کرنا، بیعت کرنا، یہ سارے کے سارے سورس ہیں، مین ہیں. اچیو کیا کرنا ہے؟ وہ تزکیہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں. فائدے نقصان کیا ہیں؟ تو فائدے تو گنوا دیے گئے، اتنے اس کے فائدے ہیں، زندگی انسان کی سنور جاتی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. نقصان کیا ہے اس کو کرنے کا؟ مطلب کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے سوال، کہ اس کا کوئی نقصان نہیں. یعنی کہ ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے یا ایسی چیز کی انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے جس کو کوئی نقصان ہی نہیں. فار ایگزامپل میں کچھ کروں، بیعت کر لوں، میں ذکر کرنا شروع کر دوں، کل بھی ذکر، تو اس کے کوئی ڈی میرٹس نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ڈی میرٹ نہیں. فائدہ تو ہوگا جو کرے گا، وہ تو بتا دیا، ذکر قلبی کے جو فائدے ہیں وہ تو گنوا دیے، وہ تو ہوں گے. لیکن جو لیٹس سپوز ایک نہیں کرتا، اسے کوئی نقصان نہیں، ہاں فائدہ نہیں ہوگا. مکمل, جو جتنا زیادہ اس کو اس رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرے گا, اتباع, اطلاع اور ذکر اللہ, اس کو اتنے فائدے ہوں گے, جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ہوگا, نقصان اس میں کوئی نہیں. اور پھر بات کو کمپلیٹ اس بات پہ کرتا ہوں کہ ایم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ تزکیہ ہو اور انسان کو اللہ سے تعلق تو سیکھ, اس کے علاوہ کوئی ایم نہیں, نہ وہ ٹیچر ایم ہے. اگر لیٹس سپوز ایک ٹیچر فوت ہو جائے, میرا کسی سے تعلق تھا, وہ ٹیچر فوت ہو گیا, اب یہ نہیں میں کہ میں آپ کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا, میرا تو اس سے تعلق نہیں, وہ ٹیچر مقصود تھوڑی تھا, آپ کا تزکیہ اور وہ اللہ کا تعلق مقصود تھا, اب آپ کسی اور ٹیچر کے پاس جائیں گے, جیسے دنیا کی ہوتا ہے, آپ کا ٹیچر خدا خاصہ فوت ہو جائے تو آپ کوئی اور ٹیچر ڈھونڈتے ہیں, ایم تو علم حاصل کرنا ہے, تو اس میں کوئی چیز وہ ٹیچر بھی مقصود نہیں ہوتا, وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے, جس میں بھی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینے کے ذرائع بنائے ہیں, وہ ایک ذریعہ ہے, وہ کوئی اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس نہیں, اور وہ خود بھی کچھ نہیں کرتا. بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتا ہے, وہ اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ تعالیٰ اس سنت کو پوری کرنے کی برکت ظاہر کر دیتے ہیں. اس لیے اگر ڈیٹا دیکھا جائے پوری تاریخ کا مسلمانوں کی, اور ایک وہ پاپولیشن لی جائے اس ڈیٹا کے اندر کہ جنہوں نے اس راستے کو چوز کر کے اپنا تزکیہ کرایا, اور کمپیریزن میں ان اس پاپولیشن کو رکھا جائے جس نے اس راستے کو چوز نہیں کیا, تو یہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہمیں مل جائے گا کہ اس راستے والے زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اور زیادہ اس مقام کو حاصل کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایویڈنس بیسڈ بات ہے, کوئی ایسی خیالی بات نہیں ہو رہی, جو چیز ٹیسٹڈ پروون ہو اسی کو انسان لیتا ہے, یہ انسان کا اصول ہے کہ جی مجھے کوئی دوائی دیں لیکن جی پروون ہو کہ وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, جو پیٹنٹ دوائی ہے, تو یہ پیٹنٹ نسخے ہیں سارے, یہ ذکر اللہ اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل ختم کر چکے ہیں, انقلابات زندگیوں میں لا چکے ہیں, اللہ سے تعلق بنا چکے ہیں. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اللہ کے تعلق و محبت میں, راتوں کو اٹھ کے وہ روتا رہتا ہے اللہ کے تعلق, یہ دنیا دیکھ چکی ہے تاریخ, یعنی مطلب کہ یہ ایویڈنس بیس باتیں ہو رہی ہیں, پروون باتیں ہیں. جس طرح نورانی قاعدہ پڑھنا مقصود نہیں ہے, نورانی قاعدے کے ذریعے سے قرآن پڑھنا مقصود ہے, نورانی قاعدہ ایک پروون اور ٹیسٹڈ وے ہے کہ قرآن اس کے ذریعے سے صحیح پڑھا جاتا ہے. تو جس طرح نورانی قاعدہ مقصود نہیں لیکن وہ ٹیسٹڈ اور پروون بار ہے, اسی طرح یہ ٹیسٹڈ اور پروون وے ہے, سنت وے ہے انسان کا اپنا تزکیہ کرانے کے مقصود تزکیہ. تو اس میں ایٹ دا اینڈ بات ختم کرتا ہوں, چھ چیزیں کرنے کی ہیں, یہ کنکلوژن ہے بات, وہ یہ استغفار کی تسبیح, درود پاک کی تسبیح, قرآن پاک کی تلاوت روزانہ جتنا بھی ہو سکے, جی ایک پاؤ, دو پاؤ, ایک پارہ, جو بھی ہو سکے. چوتھی چیز کہ ہر وقت اللہ کی طرف رابطہ رکھنا, لنک رکھنا, یعنی کہ مجھے غم ملا ہے سوچوں اللہ نے دیا ہے, خوشی ملی ہے اللہ نے دی, ہر چیز کو اللہ سے لنک کرنا, یہ شروع میں مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ہر وقت اللہ کا خیال آئے گا. پانچویں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ذکر قلبی, کیونکہ اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ علاج کرتا ہے, یہ سکال ہے, یہ صاف کرتا ہے دل. اور چھٹی اور دوسری اہم چیز, سب سے اہم چیز, وہ رابطہ, جس سے آپ نے اصلاح کروانی ہے اس سے رابطہ رکھیں, کنٹینیو رابطے میں رہیں کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے. شرمانے والی بات نہیں, کیونکہ جس سے رابطہ رکھ رہے ہیں اور جو اتھینٹک بندہ ہے نا, وہ آپ کی راز کو راز رکھے گا, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے. اگر میں نے کسی کی بات کو بے شک اپنی بیوی, کلوزسٹ بیوی کو بھی بتا دیا میں نے امانت میں خیانت کر دی, تو وہ جو اس طریقے پہ چلتے ہیں وہ اس نے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اس بات کی, تو وہ راز کو راز رکھتے ہیں. دنیا میں کوئی رازدار نہیں ملتا, یہ اللہ والے رازدار ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں لاکھوں بندوں کے راز ہوتے ہیں اور ایک بھی سامنے نہیں جاتا کسی, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے شرمانے کی بات نہیں, اور اس کو کھل کے بتایا اور پھر ان کے جو علاج بتائیں اس پہ عمل کریں, اور پھر اس کو فالو اپ رکھیں کہ میں کر رہا ہوں, فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, وہ اس کے مطابق جیسے ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے ویسے کریں. تو یہ چھ کام کرنے کے ہیں. اور پھر میں آج توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں کہ توبہ جتنی بار کی جائے بہتر ہے, اس میں جس کی نیت اصلاح کے لیے اور تعلق بنانے کی ہو وہ بھی اس میں نیت کر لے, جب میں کہوں ساتھ پڑھنے کا تو ساتھ پڑھ لیجئے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد, اب یہاں سے ساتھ پڑھیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تو ان کلمات کے اندر ایک کلمہ پڑھا گیا اور دوسرا ایمان مفصل امن تو باللہ کے ایمان لاتا ہوں اللہ کی کتابوں پہ، تو انہی کی تجدید ہوتی اور ایک استغفار اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے. تو یہ کوئی انجوجل کلمات نہیں کہ انسان پریشان ہو کے کیا ہے، لیکن ایک سنت ہے جس طرح بات کی گئی تو اس کے برکات ہوتی ہیں، ہر سنت کی برکت ہوتی ہے، اور جس کا ارادہ ہو قائدہ فالو اپ رکھے وہ پھر بعد میں فالو اپ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارا تزکیہ کر دے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے، اور اس محنت کو جو ہم نے کی اور جو علم ہم نے سیکھنے سکھانے کی کوشش کی اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیں، چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ان ساری آیات کو، ساری باتوں کو، اس کی سگنیفیکنس کو ذہن میں رکھیں. یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، یعنی سانس سے بھی کچھ نہیں کرنا، زبان سے بس کانسنٹریشن دل پہ ہو. آنکھیں اس لیے بند کی جاتی ہیں تاکہ کانسنٹریشن پوری ہو جائے، اور اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ خود کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد کرو، اللہ کا نام لو. تھوڑی دیر کے لیے کریں.